بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كس عظيم رسالة كي شرح كدرس جاري ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، كتابة القرآن وجمعه، قرآن مجید کی کتابت اور اس کا جمع کرنا. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کس طریقے سے صحابہ کرام کے سینوں سے نکل کر کتابی شکل میں آ گیا. قرآن مجید محفوظ تھا صحابہ کرام کے سینوں میں، آخر کیا ضرورت پڑی اور کیا وجہ تھی، اور کون سے مرحلے ہیں جن سے گزر کر قرآن مجید صحابہ کرام کے سینوں سے نکل کر کتابی شکل میں آ گیا ہے، اور پھر قرآن مجید کو اس طریقے سے جمع کس نے کیا ہے، کیا اسباب تھے اس شکل میں جمع کرنے کے لیے، اور اس کا فائدہ کیا ہو امت کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل، قرآن مجید کی کتابت اور جمع کرنے کے تین مرحلے ہیں. المرحلة الأولى، پہلا مرحلہ، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عهد زمانے کو کہتے ہیں. اس لیے جب آپ سے سوال کیا جائے سب سے پہلے قرآن مجید کب جمع ہوا، جواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وكان الاعتماد في هذه المرحله على الحفظ اكثر من الاعتماد على الكتابه، جیسا فرماتے ہیں، اور اس مرحلے میں زیادہ تر بھروسہ جو ہے وہ حفظ پہ کیا جاتا تھا، لکھنے سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ کیا جاتا تھا؟ حافظے پر، حفظ پہ. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لقوة الذاکرہ، نمبر ایک، حافظہ کی قوت. صحابہ کرام کا حافظہ ماشاءاللہ بہت بلند درجے پہ تھا، تو پہلی وجہ یہ تھی کہ حافظہ کی قوت تھی. نمبر دو، وسرعة الحفظ، اور جلدی حفظ کرتے تھے صحابہ کرام اس دور میں. نمبر تین، وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، کیونکہ لکھنے والے تھوڑے تھے اور لکھنے کے جو وسائل ہیں وہ بھی تھوڑے تھے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ اکثر صحابہ کرام کیا تھے؟ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنے والے کم تھے. اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ، قرآن، توحید اور سنت کا نور جو ہے، اس نور نے امیوں کو کیا عزت بخشی ہے. آج اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کون ہیں، پوری دنیا کے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم، کسی زمانے میں کسی دور میں ایسے عالم کبھی نہیں آئے، کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولذلك، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولذلك لم يجمع في مصحف، اسی وجہ سے ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا. مصحف یعنی ایک کتابی شکل، بل كان من سمع آية حفظها، بلکہ یوں ہوتا تھا جس نے ایک آیت سنی اسے یاد کر لیا، یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ یاد کرتے تھے. او یا كتبها فيما تيسر له، یا اسے لکھ لیا اس آیت کو، کس چیز پر؟ جس چیز پر اس کے لیے آسانی ہو گئی. کس چیز پہ لکھتے تھے ذرا غور کریں، فی متیسر له من عصب النخل.
سلام
جزاكم الله خير، موجودة جزاكم الله خير جزاكم الله خير. لا لا موجود جزاك الله. عصب النخل کہتے ہیں کھجور کے پتوں کو، تو کھجور کے پتوں پر قرآن مجید کو لکھتے تھے، نمبر ایک. نمبر دو، ورقاع الجلود، رقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جلود جلد کی جمع ہے، اور جلد کے ٹکڑوں پہ قرآن مجید کو لکھتے تھے. ولخاف الحجارہ، چپٹے ہوئے پتھر ہوتے تھے اس پہ لکھتے تھے، لخاف الحجارہ. وکسر الاکتاف، اور کندھے کی ہڈیوں پہ، جو کندھے کی ہڈیاں ہوتی ہیں اونٹ کی یا گائے کی یا بکری کی، اس پہ جو ہڈی ہوتی اس پہ لکھتے تھے. وکان القراء عددا کبیرا، اور جو قراء تھے وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں تھے. اور یاد رکھیں، قراء کسی حدیث میں آپ کو یہ لفظ مل جائے تو اس کا مطلب ہے عالم، صرف قاری نہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں قاری حافظ قرآن کو کہا جاتا ہے. اور یہاں اس وجہ سے بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں بعض لوگوں کو، قراء سمجھتے ہیں قاری ہے صرف حافظ ہے، ہرگز نہیں. اس کے دل میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کو میں. وکان عدد القراء کثیرا، قرآن مجید کے حافظ اور عالموں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی. ففی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں اس کی دلیل ہے، حدیث نمبر 3064، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعث 70 رجلا، 70 صحابہ میں سے 70 لوگوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یقال لهم القراء، ان کو قراء قاری کہا جاتا تھا، القراء. فعرض لهم حیان من بنی سلیم، رعل و ذکوان، تو ان کے راستے میں دو قبیلے بنی سلیم، رعل اور ذکوان کے، عند بئر معونہ، بئر معونہ کی جگہ پر ان کا راستہ روکا، فقتلوهم، سب کو قتل کر دیا. ان عظیم صحابہ کو، 70 عالم صحابہ تھے، ان کو ناجائز قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. وفی الصحابہ غیرهم کثیر، اور ان کے علاوہ، کیونکہ انسان سننے والے کو تعجب ہوتا ہے جب 70 عظیم صحابہ اس طریقے سے قتل کر دیا جائیں تو پھر باقی رہتا کون ہے پیچھے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی الصحابہ غیرهم کثیر، اور صحابہ کرام میں ان کے علاوہ بھی بہت صحابہ باقی تھے. کل خلفاء الاربعہ، چار خلیفہ باقی تھے رضی اللہ عنہم، سیدنا ابوبکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم اجمعین، وعبد الله بن مسعود یہ بھی باقی تھے، وسالم مولى ابي حذيفه، وابي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وابي الدرداء رضي الله عنهم اجمعين. جزاك الله خير يا اخي. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک، کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر ظلم کیا گیا، ناجائز ظلم کیا گیا. نمبر دو، صحابہ کرام سارے عالم تھے، القراء. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت و تبلیغ کے لیے کسی صحابی کو بھیجتے تو کسے بھیجتے؟ قاری، عالم صحابی کو بھیجتے، القراء. نمبر چار، دعوت حق کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں جب آپ توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، تبلیغ جماعت کا رد. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو دعوت تبلیغ کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دین اور شریعت کا علم سیکھو، اور یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جماعت کی شکل میں اللہ کے راستے میں نکلنا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت دعوت تبلیغ کے لیے بھیجی. یہ کون بتائے گا کہ ان کی دلیل بنتی ہے یا نہیں اور کیوں؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے پہلے کیا بات ہے؟ سارے عالم تھے. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے عالم تھے اور تبلیغ جماعت والے سارے کیا نکلتے ہیں؟ جاہل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری کوئی وجہ؟ یعنی یہ غلط فہمی ان کی، یہ حدیث ان کی غلط فہمی. اب اس غلط فہمی کو ازالہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ازالہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظوں میں یقال ہم القراء العلماء، عالموں کی جماعت ہے. نمبر دو، کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کون نئے مسلمان ہوئے تھے؟ نہیں، اسلام کی دعوت کے لیے جا رہے تھے نا، توحید کی دعوت کے لیے جا رہے تھے. میرا سوال یہ کہ جماعت کی دلیل کیوں نہیں بنتی ہے؟ تو وہ جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں نا، کیا یہ جماعت کی دلیل بن سکتی ہے کہ تبلیغ کے لیے جماعت کی شکل میں جانا جائز ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک. دیکھیں ایک اہم نقطہ یاد رکھیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت کی شکل میں جانا جائز ہے. پہلی بات یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ساتھ مل کے ہی آپ کر سکتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت اخرجت للناس. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن اسے خاص شکل دے کے، اس عام، یہ دیکھیں یہ عام خروج ہے، اس عام خروج میں قید لگا کے خاص کر کے اسے تبدیل کر دینا یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے. کوئی مثال جانتا ہے اس کی؟ یہ خروج مطلق ہے. دیکھیں آپ جماعت میں جائیں، 4-10 ساتھی مل کے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کہتے ہوں آپ نہیں بھائی فلان جگہ پہ جائیں، میں فلان جگہ پہ جاتا ہوں، اور آپ اپنی بات کرتے ہیں پھر واپس کمرے میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک خاص جماعت دینا، اس کے لیے ایک متکلم ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک تیسرا کون ہوتا ہے؟ رہبر ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کو خاص کر دینا، قید لگا دینا اور ایام مخصوص کر دینا، اس کی دلیل نہیں ہے. اس کی مثال کوئی جانتا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے؟ اللہ کا ذکر، جی ہاں. بھائی یہ کہنے کہ نماز کے بعد ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کچھ 100 مرتبہ کر دے، 33 بہتر ہے 100 بہتر ہے؟ 100 بہتر نہیں. ارے 100 مرتبہ کیوں؟ 100 کی بہتر نہیں ہے جی؟ حکم نہیں ہے یا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں ہے، اور جس عمل پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے وہ عمل اکارت ہو جاتا ہے، چاہے اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو. اچھا اس کی واضح مثال دیتا ہوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کی کوئی قید ہے کب یا کب نہیں کرنا؟ کوئی قید ہے؟ اچھا اذان سے پہلے قید لگانا. ایک بریلوی امام ہے مسجد میں اذان دیتا ہے اور وہ اذان سے پہلے درود پڑھ لیتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پوچھتے بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بیا عشرہ، جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا میرے اوپر اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میں تو حدیث عمل کر رہا ہوں، کیا خیال ہے عمل کر رہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ضروری کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر اذان سے پہلے تو پڑھ رہا ہے نا، ضروری اس سے پوچھے جا کہ ضروری کہ ضروری نہیں ہے؟ سنے سنے جواب سنیں جی، سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث تو ہے نا، سنت سے سنت حدیث نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث عمل نہیں کیا صحابہ نے کیا؟ نہیں نہیں مجھے بتایا، یہ حدیث دلیل بنتی ہے کہ نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ ہاں یہ بات دیکھیں نا، جواب یہ طالب علم کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تو اس پر 10 رحمت نازل فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ کس وقت اور کس جگہ پہ، کوئی تعین کیا وقت کی جگہ کو قید لگائی ہے؟ اسے کہتے ہیں مطلق الذکر المطلق، الدعاء المطلق، یعنی اسے کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مطلق عبادت کو قید لگا دے اسے کہتے ہیں بدعت. اور ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں دیوبندی حضرات اس معاملے میں، تبلیغی حضرات بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اور بریلیوں سے جا کے جھگڑتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. کیا بدعت ہے؟ کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا، جیسا کہ آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں، بدعت ہے، اسی طریقے سے ہم تبلیغ جماعت والے حضرات سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نکلنا اس انداز سے بھی ثابت نہیں. اور جو آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے بریلوی درود پڑھنے کی حدیث بیان کرتے ہیں، تو فرق کیا دونوں میں؟ انہوں نے بھی ایک مطلق عبادت کو قید لگا دیا، مخصوص کر دیا، اور آپ لوگوں نے بھی ایک مطلق خروج تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو قید لگا دیا. فرق اتنا ہے کہ سلف صحابہ کرام و تابعین و تابع حسین علیہ الدین، سلف کا نکلنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسا نکلنا تھا؟ ان نصوص کو سمجھنے کے بعد، انہوں نے سمجھا ہے قرآن مجید کی آیات کو اور ایسی احادیث کو سمجھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے الفاظ موجود ہیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا ہے. سمجھانے والا کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تبلیغ جماعتوں میں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں، ان کو سمجھانے والا کون ہے اور کس کے کہنے پہ نکلتے ہیں؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کا راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے راستے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر صحابہ کرام کے راستے کے مطابق نہیں وہ نکلتے اور ان کا راستہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، تو پھر یقیناً وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور تعلیمات کو نہیں اپناتے. کس کی تعلیمات ہیں؟ مولوی محمد الیاس صاحب. تو جس طریقے سے مولوی محمد الیاس صاحب نے ان آیات اور حدیث کو سمجھا ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے نصوص موجود ہیں اور اپنی ہدایات پیش کی ہیں اور اپنی ایک جماعت بنائی ہے، تو ان کے متبعین نے، ان کے مقلدین نے اسی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، دعوت و تبلیغ اس انداز میں کرنا یا مولوی محمد الیاس کی تعلیمات مطابق کرنا، یہ خلاف سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے. تو یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اگر شیخ صاحب فرماتے المرحلۃ الثانیہ، دوسرا مرحلہ قرآن مجید کی جمع کرنے کا، کون سا مرحلہ ہے اور کب ہے؟ فی عہد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری مرتبہ قرآن مجید جمع کیا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. آپس کی بات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کیا بتایا آپ نے؟ عبداللہ پورا نام. بارك الله فيك. عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر كاهي يكون ياتي واللقب كاهي الصديق رضي الله تعالى عنه وإلى الصحابة أجمعين. همي ضرورته کہ ہم صحابہ کرام کے ناموں کو یاد کریں. میری ایک گزارش سب سے, ہم لقب تو آتے ہیں کنیا بھی آتی ہے لیکن نام سے نام نہیں آتے ہیں, اور دنیا جہاں میں پتہ نہیں ہم کتنے لوگوں کے نام جانتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں, اور صحابہ کرام کے نام ہمیں نہ آئے تو صحیح بات ہے, مجھے شرم آتی ہے, ہمیں نام آنے چاہیے انشاءاللہ. جو کم سے کم جو 10 صحابہ مبشرین بالجنہ ہیں ان کے نام, اور سیدنا سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. نام کیا ہے؟ سلام علیکم. پورا نام پوچھوں گا میں. عبد الرحمن بن بارک اللہ فیک, عبد الرحمن بن صخر الدوسی, قبیلہ دوس میں سے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں المرحلۃ الثانیہ, دوسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع کرنے کا جو ہے, کب ہوا؟ فی عہد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. کس کا زمانہ تھا؟ ابو بکر الصدیق. کب؟ فی السنۃ الثانی عشرہ من الہجرہ, سن 12 ہجری میں. سن 12 ہجری, سن 11 ہجری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سن 12 ہجری میں سید ابو بکر الصدیق قرآن جمع کر رہے ہیں. زیادہ عرصہ گزرا ہے کوئی؟ اچھا یہ دیکھیں, وہ سبب کیا ہے, وجہ کیا تھی قرآن مجید کو جمع کرنا اس صورت میں؟ وسبب انه قتل في وقعه اليمامه عدد كبير من القراء, کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے عالم صحابی, حافظ صحابی, قاری صحابی قتل کر دیے گئے, شہید ہوئے. یمامہ کی جنگ کون سی ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ کی گئی تھی اسے کہتے ہیں حرب الیمامہ. اور جنگ یمامہ میں سید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار ہے رضی اللہ عنہ عن الصحابۃ اجمعین. ان کی تمنا تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت مارنا, جب بھی موت ہو شہادت کی موت ہی ہو. تصور کریں ان کے جسم پر کوئی خالی جگہ نہیں تھی جہاں پر, یعنی تین انگلیوں کے نشان ہو رکھے اور وہاں پہ کوئی زخم کا نشان نہ ہو پورے جسم پر. لیکن وفات کیسے ہوئی؟ بستر پر ہوئی. کیا وہ محروم ہو گئے شہادت سے؟ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے, کیا شہادت سے محروم ہو گئے؟ نہیں ہوئے محروم. کیسے؟ کوئی دلیل جانتا ہے؟ دلیل ہے, واضح دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شہادت کی تمنا کی اخلاص نیت کے ساتھ اور وہ شہید نہ ہوا, اگر بستر پہ ہی مرتے وہ شہید ہے. تو اس لیے بھائی سے گزارش ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب بھی موت دے شہادت کی موت دے اخلاص نیت کے ساتھ. مسیلمہ الکذاب, دیکھیں مسیلمہ جب بھی نام آتا ہے اس کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ تا قیامت. اور جہاں ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے, ابوبکر کا نام آتا ہے, ساتھ کیا جڑا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے کذاب ہو گیا تا قیامت, اور دوسرے نے تصدیق کی ہے صدیق ہو گیا تا قیامت. آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں, بعض لوگ صدیق کے راستے پہ چلنے والے ہیں, بعض لوگ کذاب کے راستے پہ چلنے والے ہیں. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ ہیں. اگر ابو بکر صدیق کے راستے پر ہیں تو پھر زبان سے نہیں کہیں گے, ہم زبان سے کہنا کافی ہوتا ہے کیا؟ عمل کر کے دکھائیں گے کہ یہ صدیق کا راستہ ہے اور ہم نے اس راستے کو اپنایا ہے. اور صدیق کا راستہ رضی اللہ عنہ و اصحاب اجمعین کسی سے مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا راستہ نہیں ہے. یاد رکھیں سبیل المؤمنین یہ واضح راستہ ہے, وہ کذاب کا راستہ بھی واضح چھپا ہوا وہ بھی نہیں ہے. مسلم کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، محمد بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے عجیب غریب قصے آتے ہیں، ایک مرتبہ کسی دیکھے ساتھی بھی ہوتے ایسے لوگوں کے، تعجب کی بات دیکھے، ایک شخص دعویٰ کرتا میں نبی ہوں. اچھا نبی ہو، وحی تو آتی ہو، کہ وحی بھی آتی ہے، کوئی معجزہ بھی ہو، معجزہ بھی ہیں. تو ایک شخص نے آ کے کہا میں نے جا کے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کنویں کا پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا. یہ معجزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ وہ بھی گئے کنویں میں جا کے تھوک ماری، جو پانی بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی سوکھ گیا واللہ. لیکن لوگوں کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو اس شخص نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ ایسی وحی تو مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے. اور پھر یا وبر ایک جو مشہور اس کا قول ہے وہ اس نے شروع کر دیا. سر عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ سے گھن آتی ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے ہیں تو ایک ایک لفظ میں نور نظر آتا ہے. تو یہ شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا. اسلام سے پہلے کی باتیں دیکھیں، یہ شخص نبی نہیں ہو سکتا کبھی. کس چیز سے؟ صرف بات کرنے سے. بہرحال مسلمہ کذاب نے اس کا انجام کیا ہوا؟ بڑا بڑا انجام، قتل کر دیا گیا اپنے گھر، اپنے حصن کے اندر، باغ کے اندر. کس نے قتل کیا جانتے ہیں؟ جی وحشی. وحشی کون ہے؟ جس نے سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کیا، شہید کیا. وہ شخص تمنا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی تو ہو گئی اور میں نے سیدنا حمزہ کا قتل کر دیا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اسلام میں ایسا کام نہ کر جاؤں جس سے اس کا بدلہ نہ چک جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا شرمندگی کی وجہ سے، آگے پیچھے بیٹھ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت، بہت صحابی جو ہیں وہ تمنا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب تمنا کرتے تھے کہ ہم جا کے مسلمہ کا قتل کریں اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کا قتل کیا. اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں، بہت سارے صحابی شہید ہوئے. قرآن مجید کہاں تھا؟ سینوں میں تھا. جب صحابہ شہید ہوئے زیادہ تعداد میں تو قرآن مجید بھی ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ جاتا گیا کہ نہیں جاتا گیا. منہم شیخ صاحب فرماتے ہیں ان علماء میں سے جو حافظ و قارئ بڑے عالم تھے، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، یہ بھی تھے. اور یہ وہ شخص ہے جیسا فرماتے ہیں احد من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باخذ القرآن منہم. سیدنا سالم بن حذیفہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں تو اس شخص کے پاس جا کے حاصل کرو. اور یہ شخص جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا. فامر ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق نے حکم دیا بجمعہ لئلا یضیع، کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ ضائع نہ ہو جائے. اگر سارے صاحب اس طرح شہید ہوتے گئے تو باقی کیا بچے گا قرآن مجید؟ تو اسے جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں؟ محسوس ہوئی. ففی صحیح البخاری، اس کتاب میں اللہ کا شکر ہے، جو ایک بڑی پیاری بات ہے وہ یہ ہے، عدل شیخ صاحب پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ ہر بات کی دلیل ہے. اور دلیل کہاں سے ہے؟ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے اس زمین کے اوپر صحیح بخاری. اکثر دلائل صحیح بخاری سے ہیں. فرماتے ففی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں حدیث ہے، یہ اثر ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اشار على ابی بکر رضی اللہ عنہما بجمع القرآن، سیدنا عمر بن الخطاب نے مشورہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم ان صحابہ اجمعین کو، کیا مشورہ دیا؟ کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کی اب ضرورت محسوس ہو گئی ہے، اب ضرورت پڑ گئی قرآن مجید کو اب جمع کرنا ضروری ہے ایک کتابی شکل میں. بعد وقعت الیمامہ، جنگ یمامہ کے بعد، فتوقف تورعا، سید ابوبکر صدیق نے توقف کیا تورعا، ورع کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جو میرے ذمہ ہے بھی نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، دیکھیں قرآن مجید کو جمع کرنا ایک کتابی شکل میں، شروع میں توقف کیا نہیں کیا، مشورہ دینے والے کون ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھیں، توقف جانتے کیوں کیا؟ جب تک کہ دل کو اطمینان نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لانا جائز ہے، تب تک قدم نہیں اٹھائیں گے. اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جن سے مشورہ کیا جائے، وفات پا چکے ہیں، اب وحی بھی نازل نہیں ہوتی، دروازہ بند ہو چکا ہے، صحابہ کرام کا مشورہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بشر ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. اب ایک صاحب مشورہ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کا اپنا اجتہاد ہو، مجھ سے غلطی نہ ہو. توقف فرمایا، آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلم یزل عمر یراجعہ، سید عمر خطاب بار بار جاتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے، مشورہ دیتے رہے، حتی شرح اللہ صدر ابی بکر لذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینے کو چوڑا کر دیا، اور انہیں اطمینان ہوا کہ اب یہ عمل، یہ اقدام جو ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ جائز بھی ہے. فارسل الى زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو سید زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاتاه وعنده عمر رضی اللہ عنہ، سید زید بن ثابت آئے، اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ سید عمر بیٹھے ہوئے تھے. فقال له ابو بکر، سید ابو بکر نے سیدنا زید بن ثابت سے کہا، سیدنا زید بن ثابت کون ہے جانتے ہیں؟ کون ہے؟ جی نہیں، سیدنا زید بن حارثہ تھے وہ. من کتاب الوحی، وحی لکھنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرآن کے لکھنے والے تھے، یہاں پہ گزرا نہیں ہے پہلے. جی زید بن ثابت ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق کس صحابی کو بلایا؟ جو اس فن کے ماہر تھے، اور یہ پیغام ہے، جو جس فن کا ماہر ہے اسی کے ذمے کام سپرد کیا جاتا ہے. السلام رحمۃ اللہ. تو قرآن مجید لکھنے کا ماہر کون ہے؟ اس سے کوئی اچھا شخص ہو سکتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھتا ہو؟ اس سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ انتخاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو انہیں بلایا، سر عمر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ ذرا الفاظوں پہ غور کریں ذرا. فقال له ابو بکر، سو بکر نے ان سے کہا، انک رجل شاب عاقل، کہ آپ جوان مرد ہیں، عقل اور سمجھ والے ہیں، لا نتہمک، ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے. کس چیز کی تہمت؟ کہ کوئی بھی ہیر پھیر آپ کریں، تہمت بالکل ہے نہیں، کوئی شک بھی نہیں آپ پہ. اور یہ پیغام ہے کہ آپ جب بھی کسی جوان سے بات کریں تو اس کے ذمے کوئی کام دینے سے پہلے دو اچھے لفظ بول لیا کریں، دو اچھے لفظ، زیادہ بھی شک نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کہ ان دو اچھے لفظوں کو سننے کے بعد اس کے دل میں اتنے سکون اطمینان ہوگا کہ وہ آپ کا دیا ہوا کام بہترین طریقے سے کرے گا. لیکن اگر آپ آتے ہی یہ لو یہ کام کر کے آؤ. وہ کام تو بیچارہ کرے گا لیکن آپ کا ادب کیا تھا اس کے ساتھ؟ اور کام تو کرے گا وہ لیکن دل سے نہیں کرے گا, وہ اپنے ہاتھ سے کرے گا, اپنے پاؤں سے کرے گا. جیسے بھی کرنا اس میں برکت ہوگی؟ اس میں برکت نہیں ہوتی. جو کام دل سے نہیں کیا جاتا اس میں برکت نہیں ہوتی. تو کام کیا جاتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ, اس میں برکت ہوتی ہے. اور کام کسی کام میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے آپ کا جو اخلاق ہے, جو آپ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھیں کتنی پیارے الفاظ ہے. اور آپ کا کوئی شک بھی نہیں, جوان ہیں, دیکھیں مرد ہیں, جوان ہیں, سمجھدار ہیں, آپ پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے, کوئی تہمت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے. اتنی بڑی فضیلت. یہ سب اسے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کون ہیں. فتتبع القرآن بجمعه, میں آپ کے ذمہ کام سپرد کر رہا ہوں, قرآن مجید آپ نے جمع کرنا ہے. بس تم جاؤ اور جس کے پاس بھی قرآن مجید موجود ہے اس سب کو ان لوگوں سے لے کے جمع کر دو اور میرے پاس لے کے آؤ. فتتبع تتبع کرو, جہاں جہاں جس کے پاس تمہیں خبر ملے کہ فلان صحابی جہاں پر بھی ہو سفر کرنا پڑے کرو, لیکن قرآن مجید مجھے ایک جگہ پر جمع ہونا میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال زید بن ثابت نے فرمایا فتتبعت القرآن اجمعه, تو میں قرآن مجید کی تتبع کیا اور میں نے جمع کرنا شروع کیا. من العصب واللخاف وصدور الرجال, جو لکھا ہوا مجھے کہیں سے ملا اس کو میں نے لیا, پتھر پہ لکھا ہوا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا تھا, ہڈی جہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا وہ میں نے لیا, اور جو کسی کے سینے میں محفوظ تھا میں نے اسے بھی لے کے اسے بھی جمع کر دیا. فکانت الصحف عند ابو بکر رضی اللہ عنہ, تو جو صحیفے جو تھے یہ جمع کردہ صحیفے جو تھے یہ کہاں کس کے پاس تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس تھے رضی اللہ عنہ. حتى توفاه الله, یہاں تک کہ ان کو وفات آ گئی. ثم عند عمر حیاته, پھر یہ صحیفے جو جمع کیے گئے تھے سیدنا ابو بکر کے زمانے میں, یہ جو صحیفے ہیں سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کے پاس محفوظ تھے. کب تک؟ حیاته, جب تک انہیں وفات نہ آئی. ان کے بعد کس کے پاس رہے؟ ثم عند حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر رضی اللہ عنہ. ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. پھر یہ نسخہ کس کے پاس رہا؟ سیدنا حفصہ کے پاس. دیکھیں حفاظت, دیکھیں سیدنا بکر صدیق جب تک زندہ رہے, پھر سیدنا عمر جب تک زندہ رہے, پھر سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. سیدہ حفصہ کیوں؟ سیدہ عائشہ کیوں نہیں؟ کیونکہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا امانت کے طور پہ, اور سید حفصہ نے اس امانت کو بہترین طریقے سے محفوظ کی جب تک وہ زندہ رہی. وقد وافق المسلمون ابا بکر, اچھا یہ جو اقدام کیا سید ابو بکر صدیق نے, کیا اکیلے تھے وہ؟ کیسا فرماتے ہیں؟ وقد وافق المسلمون ابا بکر على ذلك, سارے کے سارے مسلمان یعنی صحابہ کرام سارے نے موافقہ کیا یعنی اس پر جمع ہوئے. کس چیز پہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے اس کام پر کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا. حتی قال علی, ذرا غور فرمانا, حتی قال علی رضی اللہ عنہ, یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعظم الناس فی المصاحف, سب سے زیادہ عظیم لوگ قرآن مجید کے تعلق سے کون ہیں؟ اکثر اعظم الناس فی المصاحف فی اجرن, سب سے زیادہ اجر قرآن مجید کے تعلق سے اگر کسی کو ملے گا یا ملا ہے ابو بکر صدیق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. رحمت اللہ علی ابو بکر, دیکھیں رحمت اللہ علی ابی بکر هو اول من جمع کتاب اللہ, سب سے پہلے اللہ تعالی کی کتاب کو جمع کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. یہ کس کا قول ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. اور یہ منہ توڑ جواب ہے رافضیوں کا, شیعوں کا. جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق نے ظلم کیا ہے سیدنا علی پر، اور ان کا آپس میں اتنے شدید اختلافات تھے کہ سیدنا علی نے بیعت بھی نہیں کی اور اسے نفرت کرتے رہے، ان کے اندر ایک آگ سی سلگتی رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کو خلیفہ وقت پر مقرر نہیں کیا گیا، چوتھا نمبر دیا، پہلا نمبر تھا چوتھا دے دیا. کیا کہتے ہیں؟ علیدہ پہلا نمبر. اور یہ ہمارے بعض اپنے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے والله. دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر. یہ رافضیوں کے ہٹ کنڈے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے والله، یہ بدعقیدگی ہے. سلام بس لازم. سید علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر ملے گا سید ابو بکر صدیق کو، ان کا دعا بھی کرتے ہیں رحمت اللہ علی ابی بکر، دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے. صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے آپس میں، اور بعض جاہل لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، جو آپس میں جنگ کرتے تھے، اقتدار کی جنگ. سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ صرف اقتدار کی جنگ لڑنا ہی جانتے تھے؟ نعوذ باللہ. کہاں گیا ایمان، کہاں گیا اخلاص؟ تیسرا مرحلہ انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے کہ تیسرا مرحلہ قرآن کے جمع کرنے کا کون سا تھا، کیسا تھا. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں. کوئی سوال آج کے درس سے متعلق؟ تفصیل جواب، سیدھی سی بات میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اور خاص شرطیں. عام شرطیں کیا ہے؟ الاخلاص اللہ تعالی، اور اس پر ہم جھگڑتے نہیں ہیں. تبلیغ جماعت والوں کا اخلاص انشاءاللہ اچھا، کیونکہ اخلاص کا تعلق دل سے ہے. دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمارا مؤاخذہ ہے کہ اس جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ نظر نہیں آتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعوت اور تبلیغ کی ہے وہ راستہ نظر نہیں آتا. میں ایک تھوڑے سے وقت میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاملے کو بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کریں، واللہ واضح جواب ہے. قل، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هذه سبیلی، هذه کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. سبیلی میرا راستہ ہے، هذه وہ اسم اشارہ ہے جو اسم اشارہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ محسوس چیز کے لیے، بارک اللہ فیک، جو چیز محسوس ہو، جو نظر آتی ہو. هذا رجل، هذا ولد، هذا طفل، هذا اشارہ کس چیز کرتے ہیں؟ جو نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جو نظر آتی ہے اس پہ اشارہ کرتے ہیں آپ؟ کیا خیال، اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے آپ. کیا کہتے ہیں؟ وہ. اچھا، پروناؤن یوز کرتے ہیں. هذه سبیلی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ نظر آتا ہے کوئی روڈ ہے جس پہ چلا جا رہا ہے؟ تو هذه اسم اشارہ اس لیے استعمال کیا یہاں پہ یہ لفظ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ محسوس راستے سے بھی زیادہ واضح ہے. کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں روڈ زمین پر نظر آتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو معنوی راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, جو جنت کی طرف جاتا ہے, ایک اکلوتا راستہ, دوسرا یہ نہیں, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, وہی راستہ ہے سبیل. اس بڑے سے سبیل میں جو صراط مستقیم ہے, ایک چیز کا ذکر کیا گیا یہاں پہ جس کی ضرورت ہے, ادعو الی اللہ, دعوت کرتا ہوں اللہ تعالی کی طرف. کیسے؟ علی بصیرہ, بصیرت پر, یقینی علم پر. بصیرہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ علم جو یقینی ہو. اور بصیرت کے لفظ میں تین چیزیں یاد رکھیں, البصیرہ بحال المدعو, البصیرہ بحال الداعی, والبصیرہ بحال الدعوہ. تین چیزیں, ایک نہیں ہے. جسے دعوت دے رہے ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ اسے کس چیز کی دعوت کی ضرورت ہے. آپ واضح دعوت دینا چاہتے ہیں نا, علی بصیرہ, دین کی روشنی کی طرح جو واضح ہے, تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جسے آپ دعوت دے رہے ہو وہ کیسا ہے, اسے کس چیز کی دعوت کی ضرورت ہے. جو دعوت دے رہا ہے وہ بھی, اسے بھی جاننا چاہیے کہ وہ دعوت کون سی دے رہا ہے, اس کا اپنا کیا حال ہے, وہ کتنا جانتا ہے, جو بات میں کر رہا ہوں میں کتنا جانتا ہوں, جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں. اگر نہیں جانتا ہوں تو پہلے جا کے جانوں پھر جا کے دعوت دوں, اگر جانتا ہوں تو دلیل بھی جاننا چاہیے. اور تیسرا, بحال الدعوہ, دعوت کیسے کرنی چاہیے. تو تین چیز, علی بصیرہ. مثال, ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے پچھلے 40 سالوں سے پہلی صف میں. ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پچھلے 40 سالوں سے پہلی صف میں, لیکن وہ قبر کا طواف کرتا ہے اور مزاروں کی طرف جا کے صدقات الخیرات نذر نیاز دیتا ہے, قربانیاں کرتا ہے. میں جاتا ہوں دعوت کے لیے, مسجد میں جاتا ہوں اور اسے نماز کی فضیلت بیان کرتا ہوں, بے نماز نور ہے, نماز میں یہ فائدہ ہے, نماز میں یہ فائدہ ہے, اور پورا آدھا گھنٹہ نماز میں بات کرتا ہوں. میں نماز کے بعد, اس درس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, مصافحہ ہوتا ہے, جزاک اللہ خیر, بڑا اچھا درس تھا, اللہ کو جزاک خیر دے, چلے گئے. اس شخص کو فائدہ ہو کچھ؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کیوں؟ نماز تو 40 سال سے پہلے صف میں پڑھ رہا ہے وہ. نماز تو پہلی صف میں 40 سال سے وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کو فضیلت نماز کی کیا بیان کریں گے آپ, مجھے بتائیں. اور اگر آپ کے نکلنے کے بعد وہ شخص مر جاتا ہے, یا آپ مر جاتے ہیں, موت کا پتہ کب آتی ہے؟ کیا آپ جواب دینے تعالیٰ کے سامنے؟ آپ کو موقع ملا بات کرنے کا, اور اس شخص کے سامنے جس جو 40 سال سے نماز پڑھ رہے پہلی صف میں, اسے پتہ نہیں ہے کہ قبر کا طواف کرنا شرک ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ یہ توحید ہے, یہ ایمان ہے, اور آپ نے دعوت دی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں, 4 چلے لگائے ہوئے, 4 چلے, لیکن اس کو وہ مر گئے اسی عقیدے پہ, اور جو اس عقیدے پہ مرتا ہے اس کی نجات ہے میرے بھائیو؟ کوئی نجات نہیں اس کی. تو آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ علی بصیرہ کو جاننا ضروری ہے. جسے اب دعوت دینے, ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ہماری امت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے علم الفضائل کی, علم المسائل کی, نماز کی, توحید کی. اس میں کوئی شک کی شبہ کی بات ہے؟ اس میں کوئی بحث کرنے کی بات ہے؟ نہیں, تعجب کی بات ہے. ہم کہتے ہیں پہلے توحید, وہ کہتے ہیں پہلے نماز. نہیں, تعجب کی بات ہے بھائی. انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کون سی دعوت دیتے؟ توحید کی. کہتے ہیں وہ مشرکین تھے نا, اس لیے. سچ کہتے ہیں, وہ مشرکین تھے نا جہاں پہ, اس لیے سچ میں توحید کی دعوت ہے. آج ہماری امت میں شرک ہے یا نہیں؟ تو پھر کیوں یہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے دعوت کو؟ اور پھر علم الفضائل, آپ جاتے ہیں, یہ نماز جو نماز پڑھ رہا ہے, دوسری بات, آپ نے جا کے نماز کی فضیلت بیان کر دی ہے, اور آخر میں یوں فرمایا ہے اچھے الفاظوں میں کہ بھائی دیکھیں نماز کا طریقہ مجھ سے نہ پوچھیں, جو جیسی نماز پڑھتے پڑھتے رہے, جو حنفی حنفی نماز پڑھے, جو شافعی شافعی نماز پڑھے, جو حنبلی حنبلی نماز پڑھے, جو مالکی مالکی نماز پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ہم سب بھائی بھائی ہیں. مجھے بتائیں نماز نبوی کہاں ہے؟ نماز نبوی کی تعلیم کون دے گا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ علم الفضائل فضیلت بیان کریں بس، علم المسائل طریقہ بیان کریں، مسائل بیان کریں، کس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیں؟ امت کو کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا نماز کی فضیلت کیا ہے؟ علم و فضائل کی جگہ ہے شریعت میں، لیکن علم و مسائل کی جگہ نہیں لے سکتی یہ جگہ، یاد رکھیں، کیونکہ علم و مسائل نہ ہو تو کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کی فضیلت تو منافقین بھی جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن اپرادھ نہیں چاہتے تھے. مشرکین بھی جانتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو نماز کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، تبلیغ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، روزے کی فضیلت، صدقات کی فضیلت، یہ فضائل جو ہیں سارے کے سارے اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن کسی ایک شخص کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. ایک صحابی سے بخاری میں ہے، ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ نماز پڑھی، آ کے مصافحہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں جاؤ نماز نہیں پڑھی واپس. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق لا احسن غیره فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے ذرا سمجھائے کیسے نماز پڑھوں گا، آخر غلطی کہاں پر ہوئی؟ کیا یہ صحابی جو ہیں نماز کی فضیلت جانتے نہیں تھے، ایسے آ کے پڑھتے تھے نماز؟ غلطی کی چیز میں ہوئی؟ علم المسائل میں، نماز میں اطمینان کرنا نماز کو رکن ہے، یہ نہیں جانتے تھے. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز مخفی ہو گئی؟ جی ہاں مخفی تھی، پتہ نہیں تھا ان کو. کب پتہ چلا؟ جب علم حاصل کیا. علم کس سے حاصل کیا؟ عالم سے حاصل کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اچھا علی بصیرہ جان لیا. اچھا کون؟ انا ومن اتبعنی، میں. دیکھیں قل سے شروع ہوا، پھر میں کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ تمہارا دماغ ادھر ادھر نہ جائے، بات میری ہو رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ میرا راستہ ہے اور ہر اس شخص کا راستہ جو میرے اتباع کرتا ہے. دعوت تبلیغ کرنی تو میرے راستے پہ چلنا ہی پڑے گا، دوسرا راستہ ہی نہیں. بصیرت پر دعوت دینی پڑے گی. وہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. جو شرک سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے وہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر سکتے ہیں کبھی؟ شرک سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہے اس روئے زمین کے اوپر؟ کوئی گناہ نہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. پھر اشارہ ہے کہ شرک کو مٹانا چاہیے. سبحان اللہ، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا کسی کو شک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے ہے یا نہیں؟ کیوں فرمایا یہ؟ جس دعوت میں شرک سے آگاہی نہ ہو دعوت ہی نہیں ہے، اس میں اس دعوت کوئی خیر و برکت ہی نہیں ہے. اس میں جو ساتھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، میرے ان سے ایک گزارش ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ. بس ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ تو بس جماعت والے، ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ارے آپ نے تو کچھ جانتے بھی نہیں ہے، کیسے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں جاننے کے لیے جاتے ہیں. اچھا جاننے کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں؟ معاشرے میں جاتے ہیں نا، معاشرہ. اچھا وہ معاشرہ جس کی طرف جاتے ہیں، وہ عالم معاشرہ ہے یا جاہل معاشرہ ہے، بدکار معاشرہ ہے؟ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ جاتے ہیں بروں کے پاس، والا دعوت کی ضرورت ہے کہ اگر معاشرہ برا نہ ہوتا تو دعوت کی ضرورت ہے؟ ظاہر دعوت کس چیز کی جاتی ہے؟ برائی کو مٹانے کے لیے کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اب اچھے لوگ جاتے ہیں بروں کے پاس جا کے، جاہلوں کے پاس جا کے کیا لینے؟ آپ کچھ دینے جا رہے ہیں، کچھ لینے جا رہے ہیں جی؟ ارے کچھ ہوگا تو دیں گے نا. وہ تو خود کہتے ہمارے پاس نہیں ہے علم. دیکھیں فقد الشیء لا يعطی، جو چیز آپ کے پاس نہیں آپ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ انجیکشن لگائیں مریض کو، آپ کہتے ہیں جو آتے نہیں لگانا، ویسے ان کو آتے لگانا. بہرحال تو جو چیز نہیں جانتا وہ دے بھی نہیں سکتا. تو فاسقوں کے پاس جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں کے انصاف ہے مجھے بتائیں؟ کیا اب کیا علم حاصل کریں گے جہالت کے پاس جا کے؟ ہاں ایک چیز مل سکتی ہے آپ کو، جہالت بڑھ جائے گی، جاہل جہل کے پاس جاتے واپس کیا لے کے آتا ہے؟ جہالت لے کے آتا ہے. چاہے تین دن ہو، چاہے دس دن ہو، چاہے چلہ ہو، چاہے چار مہینے ہو، چاہے پوری زندگی ہو، ہرگز جائز نہیں ہے. اتنی ہی کافی ہے. صرف یہاں پر میں نے ایک بات کی ہے کہ دعوت تبلیغ کے نکلنے کا طریقہ جو ہے بغیر علم کے ہے، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اس سے جو اہم باتیں یہ ہیں کہ سارے کے سارے دعوت میں آپ کو ہر قدم قدم پر صوفیت نظر آئے گی. صوفیت کی دعوت ہے، یعنی حقیقتاً آپ دیکھیں فضائل اعمال میں صوفیت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بعض ہمارے ساتھی اس ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ لیں فضائل اعمال لیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ خود پڑھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ دعوت جو ہے کتاب اور سنت کی طرف دعوت ہے یا صوفیت کی طرف دعوت ہے. اور یاد رکھیں جس دعوت میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم الصحابہ وسلف الامہ نہ ہو، اس زمانے کوئی خیر و برکت نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.